نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله آج تراوی میں ایک پارہ مکمل تلاوت کیا گیا یعنی 17 پارے کی تلاوت کی گئی جس میں سورہ انبیاء اور سورہ حج مکمل شامل ہے. سورہ انبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء کے واقعات کو ذکر فرمایا. اس سورت کا آغاز ان الفاظ سے کیا گیا کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, کہ لوگوں کا حساب نزدیک ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیر رہے ہیں. یعنی قیامت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورت کے آغاز میں قیامت کے حوالے سے ہمیں نصیحت کی کہ قیامت قریب ہے, غفلت سے ہمیں جاگ جانا چاہیے, اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور ہمیں قیامت کی تیاری کرنی چاہیے. اس سورت کے چوتھے رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور پھر اس کے بعد جو ہے پانچویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت عطا کی اور اسے خبردار کیا تو انہوں نے جو ہے اپنے قوم سے اور اپنے چاچا سے یہ فرمایا کہ یہ جو تصویروں کو تم پوجتے ہو اور جس کے آگے تم جو ہے عبادت کرتے ہو, یہ کیا ہے, کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ تو ان کے قوم نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی پایا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اور تمہارے باپ دادا سب جو ہے وہ گمراہی میں مبتلا تھے, یہ سارے جو ہے گمراہی کے کام ہے. عبادت تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی چاہیے جو رب ہے, تمہارا رب ہے آسمانوں کا زمین کا اور جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا اور فرمایا کہ میں اس پر گواہوں میں سے ہوں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے قوم کو نصیحت کی. یاد رہے کہ عربی زبان کے اندر لفظ اب کا اطلاق جہاں والد پر ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب کا اطلاق بڑے چچا پر بھی ہوتا ہے, چچا کو بھی اب کہا جاتا ہے. اب قرآن کے اندر یہ آیا کہ اذ قال ابراہیم لابیہ, کہ ابراہیم نے اپنے والد سے کہا اور اپنے قوم سے کہا کہ تم بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو. تو یہاں پر لفظ اب سے مراد آپ کے حقیقے والد نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کے حقیقے والد جو تھے وہ مسلمان موحد تھے. کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں ہمیشہ سے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا ہوں اور جو مشرک ہوتا ہے وہ نجس ہوا کرتا ہے. تو اب اگر حضرت ابراہیم کے والد کو معاذ اللہ مشرک کہہ دیا جائے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان جھوٹ ہو جائے گا. پھر اس کا کیا جواب کہ قرآن میں تو لفظ اب آیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب کا اطلاق یہ عربی کا جو ہے قاعدہ اور قانون ہے کہ عربی زبان کے اندر چچا کو بھی اب کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر قرآن ہی سے دوسری مثال لیتے ہیں کہ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے صاحبزادوں کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو کہا کہ نعبد الہ کا و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, کہ ہم عبادت کریں گے اس الہ کی جو تیرا الہ ہے اور تیرے آبا کا الہ ہے. اب آبا یہ اب کی جمع ہے اور آبا کے اندر کس کس کو گنایا؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. کہ آپ کے جو آبا میں ابراہیم شامل ہے، اسماعیل شامل ہے اور اسحاق شامل ہے، جو ان کا الہ تھا انہی کے ہم عبادت کریں گے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اولاد کس کی ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام جو یہ صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو پھر بیچ میں حضرت اسماعیل کو کیوں لے کر آئے آبا کے اندر؟ آپ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد تو نہیں تھے، لیکن چونکہ اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی ہے اور حضرت یعقوب کے چچا ہے، تو یہ لفظ اب کا اطلاق چچا پر بھی کیا گیا. عربی زبان کے اندر والد کے لیے جو لفظ خاص ہے وہ والد ہے، کہ والد کا اطلاق فقط ابا پر ہوتا ہے، چچا پر نہیں ہوتا. اور اب کا اطلاق جہاں پر والد پر ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چچا پر بھی اب کا اطلاق ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا تھے آزر، جس کو قرآن میں اب کہا گیا، تو یہ آزر جو تھا یہ مشرک تھا، اور آپ کے جو ہے یہ چچا تھے، آپ کے والد نہیں تھے. اگر کوئی کہہ لے کہ نہیں وہ آپ کے والد تھے، تو پھر ہم اس کے سامنے قرآن کی اس آیت کو رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے لیے دعا سے منع کر دیا ہے. حضرت ابراہیم کو بھی منع کیا، اور آپ کے بعد ہمارے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی منع فرما دیا کہ مشرکین کے دعا مت کرو. سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 پارے کے اندر جو ہے ارشاد فرمایا کہ مشرکوں کے لیے دعا مت کیا کرو. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا ہمارے نماز کے اندر کرتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ تو مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے. اور یہ دعا کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. اب اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین مشرک ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا مشرک سے دعا، مشرک کے لیے دعا مغفرت کرنے سے، تو کیسے وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے نافرمانی کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے خلیل ہے، اللہ کے محبوب بندے ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا. تو معلوم یہ ہوا کہ اب قرآن کے اندر جس پر اطلاق ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آدر تھا، جو آپ کے چچا تھے وہ مشرک تھے، تو وہ جو ہے مشرک تھا، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں تم بدھوں کی عبادت کرتے ہو. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو سمجھایا تو یہ ان سے باز نہ آئے. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹ دے کر. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا، اب ان میں سے بعض افراد نے حضرت ابراہیم کی گفتگو کو سن لیا تھا، اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی کہ جب آپ نے اپنے قوم کو دعوت دی، انہوں نے آپ کے بات کو نہ مانا اور الٹا آپ کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ چلے، ہمارا جو ہے ایک میلہ لگتا ہے، اس میلے میں شرکت کیجئے، واپسی پر آئیں گے تو پھر بات کریں گے. یہ اس قوم کا دستور تھا کہ اس میلے میں جانے سے قبل کھانے پینے کی اشیاء لا کر بتوں کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے. ایک بڑا ہال کمرہ بنا ہوا تھا، اس میں ایک بڑا بت تھا اور بقیہ چھوٹے چھوٹے بت تھے، ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھ کر میلے میں شرکت کر کے جب واپس آئے پھر ان چیزوں کو کھاتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام راستے میں چلتے چلتے گر گئے اور فرمایا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں جا نہیں سکتا. آپ رک گئے اور یہ لوگ جب چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے اور وہاں سے جو ہے کلالہ اٹھایا اور آ کر ایک ایک بت کے پاس کہنے لگے کہ ان کو کھاتے کیوں نہیں ہو، کھاؤ کیوں نہیں کھاتے اس کو. تو جب وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک بت کو توڑ ڈالا، خالی بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلال لا کر اسے کندھے پر رکھ دیا. تو قرآن فرماتا ہے فجعلہم جزازا الا کبیرا لهم لعلهم الیہ یرجعون، تو ان سب کو چور چور کر دیا مگر ایک کو جو ان کا سب سے بڑا تھا، کہ شاید یہ لوگ آ کر اس سے کچھ پوچھے. تو یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا یہ کام کر دیا. اب یہ لوگ جب واپس آ کر اپنے بتوں کی حالت کو دیکھتے ہیں تو کہنے لگے کہ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے اس نے بڑا ظلم کیا، وہ بڑا ظالم ہے. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ حرکت اسی کی ہو سکتی ہے جن کا نام ابراہیم ہے، ایک نوجوان لڑکا ہے کہ جو ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے، یہ اسی نے کی ہوگی. چنانچہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا نمرود تھا، اس نے کہا کہ اس کو لے آؤ تاکہ لوگوں کے سامنے اس سے پوچھ گچھ ہو اور ان کو سزا دی جائے. عبرتناک سزا دی جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بلا کر لاتے آپ سے پوچھتے ہیں انت فعلتا بآلہتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا تو نے یہ حرکت ہماری بتوں کے ساتھ کی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ان سے پوچھو یہ جو بڑا ہے مجھ سے کیا آپ کو پوچھتے ہو, یہ آپ کو بتائے گا کہ کس نے حرکت کی, یہ تمہارا الہ ہے تمہارا معبود ہے اور یہی سب سے بڑا ہے, کلاڑا بھی اس کے کندھے پر رکھا ہوا, یہ بتائے گا میں تمہیں کیا بتاؤں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ گفتگو کی اب اس سے وہ جو ہے کافی جو ہے ان کے دلوں پر یہ اثر کرنے والے گفتگو تھی کہ یہ ہم لوگ کس چیز کو پوچھ رہے کہ جس کو جو خود اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتا, جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا دشمن کون ہے تو وہ ہمارا الہ کیسے بن گیا. تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہوا لیکن پھر دوبارہ وہ بتک گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہنے لگے قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین, کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور اپنے الہوں کی مدد کر دو اگر تم کرنے والے ہو. اب ایک پہاڑی تھا, اس پہاڑی کے دامن میں انہوں نے ایک قلعہ بنایا جس کی دیواریں تقریباً 90 فٹ بلند تھی اور اس کے اندر 40 یوم تک یہ لوگ لکڑیاں جمع کرتے رہے اور اس کے بعد آگ جلا دی گئی اور اونچی جگہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے ہاتھ اور پیروں کو باندھ کر منجنیک میں رکھ کر آپ کو اس آگ کے اندر پھینک دیا گیا. اس آگ کی تپش اتنی سخت تھی کہ پرندہ اوپر سے گزر نہیں پاتا, جو پرندہ گزرتا تو وہ گرمائش کی وجہ سے گر آتا اور وہ جو ہے نا مر جاتا جل جاتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو آپ کی عمر مبارک ایک قول کے مطابق 16 سال اور ایک قول کے مطابق 26 سال آپ کی عمر مبارک تھی. بہرحال زمین و آسمان کے جتنے فرشتے ہیں وہ رب کے بارگاہ میں جو عرض کر رہے ہیں الہ العالمین آج روئے زمین پر صرف تیرا نام لینے والا ایک ہی بندہ اور اس کو بھی آگ میں ڈالا جا رہا ہے, آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان کی مدد کریں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اجازت ہے تمہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ تم سے مدد نہیں چاہے گا, تم جاؤ اگر وہ آپ سے مدد مانگ دے تو کر لو ان کی مدد. ایک ایک فرشتہ آ کر جو ہے مختلف جو بڑے بڑے فرشتے آپ کے پاس آ کر عرض کرتے آپ سب کو منع فرما دیتے, حضرت جبریل امین جب تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ مجھے کچھ حکم دیجئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب سب جانتا ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ہے کہ آپ رب کے خلیلیت کے مرتبے پر فائز ہے. تو آپ نے جو نا اس وقت دعا بھی نہیں کی اور فرمایا کہ میرا رب جانتا ہے جو میری کیفیت ہے جو میری حالت ہے مجھے اس کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدرت دیکھیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر جا کر لگتے ہیں تو آگ فقط ان رسیوں کو جلاتی ہے جس سے آپ کے جسم کو باندھا گیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے قلنا یا نار کونی بردا, کہ ہم نے فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا, وسلامہ اور سلامتی والا ہو جا علی ابراہیم حضرت ابراہیم پر. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگر سلام کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ فرماتا تو یہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈک کی وجہ سے جو انتقال فرما جاتے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب سلامہ فرمایا تو اب وہ ایک آگ جو ایک دم سلامتی والی ہو گئی. یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 سے 50 رات جو ہے اس آگ کے اندر رہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے پھول اور کھلیا کھلا دی اور وہاں پر فرشتے جو ہے آپ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے, جو سائے کا فرشتہ ہے وہ آ کر آپ کے ساتھ وہاں کھیلا کرتا تھا اور یوں جو ہے یہ آپ نے 50 دن اس آگ کے اندر گزارے. پھر ایک دن نمرود جو ہے اپنے کیلا کے اوپر سے آیا, اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اندر کھیل رہے ہیں, اس نے پوچھا اے ابراہیم کیا تم نکل کر آ سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نکل کر آ سکتا ہوں. کہا ذرا نکل کر بتائیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل کر باہر تشریف لے آئے آگ سے. تو نمرود کہنے لگا کہ آپ کا رب واقعی آپ سے بڑی جو ہے آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کو بہت زیادہ قریب رکھتا ہے, میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے 40 گایوں کو جو ہے ذبح کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تو اپنے دین کو چھوڑے گا نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرے گا تو اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں تمہارے کوئی قربانی قبول نہیں ہے. بہرحال نمرود نے کہا کہ میں یہ تو کر نہیں سکتا, اپنے دین کو چھوڑ نہیں سکتا, اس نے قربانی کر لی. بہرحال پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو چھوڑا اور یہاں سے جو ہے وہ نکل پڑے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد نمرود کو اور اس کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عذاب میں مبتلا کیا وہ مچھروں کا عذاب تھا, کہ مچھروں نے آ کر ان کو اتنا کھایا کہ ان کے خالی ہڈیاں رہ گئی, باقی سارے گوشت جو ہے مچھر کھا گئے, اور ایک مچھر اس نمرود کے ناک میں گھسا جو دماغ تک پہنچا. اب اس کو چین نہیں آتا تھا, 400 سال تک اس کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی اس کے دربار میں آیا کرتا تھا تو پہلے اس کو جوتا رسید کرتا اور اس کے سر پر کلاڑی مارتے تھے. جب تک کلاڑی نہیں مارتے اس وقت تک اس کو آرام نہیں آتا تھا, سکون نہیں آتا تھا. یوں جو ہے یہ 400 سال تک اس عذاب میں مبتلا رہا, پھر اس کے بعد یہ جہنم رسید ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے مصر, پھر مصر سے شام آئے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کے بھتیجے تھے, اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد ہوتی ہے, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت وغیرہ ہوتی ہے. اس کا بھی مختصر سا یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی تذکرہ فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا, حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا, حضرت سلیمان علیہ السلام جو داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے تھے ان کا ذکر فرمایا. پھر اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا, حضرت ذوالکفل کا ذکر فرمایا, اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا, حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر جو آپ چلے گئے تھے اس کا ذکر, مختصر سا ذکر یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. تیس پارے کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا جو ہے تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اس میں اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. حضرت زکریہ علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر, پھر یاجوج ماجوج کا ذکر سورہ انبیاء کے آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا. پھر سورہ حج کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے ہولناکیاں بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعہ, جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی. وتدعو کل ذات حمل حملہا, اور ہر گابن اپنے گابن ڈال دے گی. وترن ناس سکارا, اور تم لوگوں کو دیکھو گے جیسے کہ وہ نشے میں بدمست ہو. وما ہم بسکارا, اور وہ نشے میں نہ ہوں گے. ولیکن عذاب اللہ شدید, مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب وہ بڑا شدید ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے ہولناکی کا ذکر فرمایا کہ ایسا خطرناک زلزلہ ہوگا کہ جس زلزلے کو دیکھ کر جو خاتون اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے, فرمایا وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. اور اسی طریقے سے جو حاملہ ہو وہ اپنے حمل اس خوف کی وجہ سے گرا دے گی, حمل سارے گر پڑیں گے. اور فرمایا لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے نشے کے اندر جو ہے بندہ نشے کے اندر ہوتا ہے, اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا. فرمایا یہ لوگ نشے میں ہوں گے نہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ عذاب اتنا سخت ہے کہ اب وہ عذاب ان کو پاگل کر دے گا. یہ ایسے لگ رہے ہوں گے جیسے یہ نشے کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. اس صورت کے اندر آگے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حج کا اعلان کیجئے, حج کا ذکر ہے, پھر قربانی کا ذکر ہے. پھر اس صورت کے آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باطل معبودوں کی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, اے لوگو ایک کہاوت بیان کی جاتی ہے, فاستمعوا له, تو اسے کان لگا کر سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ, وہ لوگ جو اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہیں, لیخلقوا ذبابا, وہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے. جن کے یہ عبادت کر رہے ہیں وہ ایک مکے نہیں بنا سکتے. وَلَوِجْتَمَعُوا لَهُ, اگرچہ وہ سارے معبود اکٹے ہو جائے. اور پھر ارشاد فرمایا مکی پیدا کرنا تو دور کی بات, اس کو ایک طرف رکھ دو. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اگر یہ مکھی اس سے کوئی چیز لے کر بھاگے تو فرمائے لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ, تو یہ اس سے چھڑا نہیں سکتے, کہ اس چیز کو مکی سے چھڑا نہیں سکتے. تو مکی کے پیدائش تو دور کی بات ہے, تو ارے تمہارے عقل کہاں گئی, جو اپنے آپ کو مکی سے نہیں بچا سکتا تم اس کی عبادت کرتے ہو. فرمایا ضعف الطالب والمطلوب, کتنا کمزور ہے چاہنے والا اور کتنا کمزور ہے جس کو چاہا گیا. یعنی جو عبادت کرنے والا ہے وہ بھی کمزور ہے اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہے. پھر فرمایا ما قدر اللہ حق قدری, اللہ کی قدر نہ جانی جیسے جاننے چاہیے تھی. ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ تبارک و تعالی قوت والا غالب ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے, بے شک اللہ تبارک و تعالی سنتا دیکھتا ہے. پھر اس سورت کے آخری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا, وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے. واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اس نے تمہیں پسند کیا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی. ملت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کا دین. وسماکم المسلمین, اللہ ہی نے تمہارا نام مسلمان رکھا. اور پھر ارشاد فرمایا, من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم, اگلی کتابوں میں اور قرآن کے اندر تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے اور یہ رسول تمہارے نکباں ہیں اور گواہ ہیں. وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اور تم اور لوگوں پر گواہی دو گے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, تو نماز قائم رکھو, زکات ادا کرو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. هُوَ مَوْلَاكُمْ, وہی تمہارا مولا ہے. فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْمَصِيرُ, تو کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ نے جو اس آخری آیت کے اندر ہمیں نصیحت کی ہے, اس نصیحت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی کتاب کے پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. الہ العالمین, ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اس مبارک عشرے میں الہ العالمین ہمارے گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ کے, ہمارے دوست احباب کی بخشش و مغفرت فرما. الہ العالمین جمیع مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرما. پروردگار, ہم تمام مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچی پکی عقیدت و محبت عطا فرما, اسی محبت پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. الہ العالمین ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے حرم کی بار بار حاضری نصیب فرما. الہ العالمین حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت بروز محشر ہمیں عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.